الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. میرے پیارے بھائیو، پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کریں. جی ہاں، یہ پہلی بات ہے. ایمان کی ایک صفت ہے شکر ادا کرنا. اللہ کا شکر کریں، اس بات پر اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے دین حق پر ہم کو لگایا. یہ دین حق ہے، دین حق پر اللہ نے ہم کو لگا رکھا ہے، اور اس کے لیے، اس دین حق کے لیے کچھ کرنے کی توفیق بھی دے رکھی ہے. توفیق ہو رہی ہے اور وہ توفیق سے ہم چل رہے ہیں. اگر اللہ کی توفیق نہ ہو تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا. ہاں، کچھ نہیں کر سکتا بغیر اللہ کی توفیق کے. جہاں اپنے گھر معیاری کنت، خدا بندہ پرہیزگاری کنت. اللہ تعالیٰ اگر توفیق نہ دے تو بندے کے بس کا تو ہے ہی نہیں، اس کے قابو کی بات نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا فضل کرتے ہیں تو اس کے لیے حالات کو، اسباب کو موافق کر دیتے ہیں اور آدمی چلتا رہتا ہے. اسے توفیق کہتے ہیں. موافقت ہو گئی، حالات موافق ہو گئے، اسباب موافقت ہو گئی، رکاوٹ نکل گئی سامنے سے اور چلا آدمی منزل کی طرف، مقصد کی طرف، حق کی طرف. یہ توفیق ہے، یہ اس کو ہر بار سوچے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اور اس کی توفیق سے ہم چل رہے ہیں. پھر جتنا شکر ہوگا اتنی پابندی بھی ہوگی. پابند ہونا بھی شکر میں شامل ہے. پابند ہونا میں شامل ہے، ہاں، کہ شکر کرنے والا پابند رہتا ہے. کہ پابندی خود شکر ہے. جس طرح لاپرواہی ناشکری ہے کہ آدمی کو پرواہ نہیں ہے، یہ لاپرواہی کہ ناشکری ہے. ایسے ہی اپنے آپ کو پابند بناتے چلے جانا، یہ شکر گزاری ہے. استقامت اس کو کہتے ہیں. شکر گزاری کی ذمہ داری ہے یہ کہ شکر گزاری میں اپنی ذمہ داری یہ سمجھو کہ ہم پابند رہیں. پابند رہنا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے. حالات دنیا میں چلتے رہتے ہیں انسانوں پر، اچھے حالات بھی آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، تندرستی آتی ہے، بیماری آتی ہے، غریبی، مالداری، ہاں، نفرت، محبت، یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں دنیا میں. یہ حالات کہلاتے ہیں، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے. ہماری اپنی ذات پر بھی حالات گزرے ہیں، بچپنا گزرا، یہ بھی ایک حال تھا، وہ ختم ہو گیا، پھر جوانی آئی کہ وہ بھی ختم ہو گئی، یہ ختم ہو جائے گی، پھر بڑھاپا آیا وہ بھی ختم ہو جائے گا. حالات وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہاری اپنی ذاتوں میں حالات گزر رہے ہیں، تم دیکھتے نہیں ہو، اللہ کہتے ہیں. تو دنیا حالات کا گھر ہے، ایک حال پر کوئی چیز رہتی نہیں ہے، رہ نہیں سکتی، قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی. ویسے ہی حالات آتے رہتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے؟ تو یوں کہیں کہ حکموں کو دیکھنا چاہیے، حالات میں حکموں کو دیکھیں کہ حکم ہم پر کیا ہے، ذمہ داری ہم پر کیا ہے، اس کو دیکھیں اور اس کی راہ نکالیں. حکم پر رہنا ہے، ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اور اس کی راہ نکالو، اس کی تدبیر کرو تاکہ حکم پورا ہو جائے اور ذمہ داری پوری ہو جائے. یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ حالات کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جیسے حال ہوگا ویسا کریں گے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں، جو حکم ہوگا وہ کریں گے. دنیا میں حال کے ساتھ چلنے والے کہ حال ساتھ دیں گے تو کام ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ نبیوں کا نہیں ہے. کہ نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ حکم دیکھیں گے اور جو حال آئے گا وہ اگر وہ حال اچھا ہے تو شکر کے ساتھ حکم پورا کریں گے کہ اللہ نے حال بھی اچھا بنا دیا اور حکم بھی پورا ہو جائے گا، تو شکر کریں گے اور اس شکر میں اس حکم کو پورا کریں گے. اور حال ناگوار ہو گیا تو یہ صبر کریں گے، اور برداشت کریں گے اور حکم کو پورا کر لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا حال بہت عجیب ہے کہ اچھے حال آئے تو شکر کے ساتھ چلا، ناگوار حال آیا تو صبر کے ساتھ چلا، وہ دونوں ہی ٹھیک ہے، وہ دونوں حال میں کامیاب ہو جائے گا. ہاں، اس کی حالت ایسی اللہ نے بنائی ہے. تو دنیا حالات کا گھر ہے، اس لیے اپنے آپ کو اپنے دین پر، اپنے دین کے کاموں پر جمانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری، کہ ہم اپنے دین کے کام پر جمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے. اس جمنے میں کچھ کبھی رکاوٹیں بھی آئے گی، لیکن وہ دور ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ دشواریوں کے ساتھ ساتھ آسانیاں بھی لایا کرتے ہیں. انما العسر یسرا، انما العسر یسرا، یہ گھبراؤ مت، دشواری کے پیچھے آسانیاں بھی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ آسانی لاتے ہیں اور اللہ کا ارادہ بھی ہمارے ساتھ آسانی کرنے کا ہے، یہ طے ہو گیا ہے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، لیکن تمہیں کہ تمہیں کچھ کام کا بنانا ہے، کام کا بنانا ہے، تو کام کا بنانے کے لیے کچھ رکاوٹوں میں سے نکال دیں گے تمہیں تاکہ تم کام کے بن جاؤ اور کام کے لائق بن جاؤ. جی ہاں، کسی جانور سے بھی کام لینا پڑتا ہے تو اس کو سدھاتے ہیں، جانور کو سدھانا، ہاتھی کو سدھاتے ہیں، گھوڑے کو سدھاتے ہیں، بیل کو سدھاتے ہیں. کیوں؟ کہ اس کو کام کا بنانا ہے، پھر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کی قیمت بڑھ جائے گی. کیوں؟ کہ اس کو سدھایا گیا ہے. ہاں، ایسے ہی یہاں کہ کچھ آزمائشیں آئے گی، کچھ رکاوٹیں آئے گی، ان رکاوٹوں کے ساتھ آدمی چلے گا کہ یہ کام کا ہو گیا، اس کی قیمت اللہ کے ہاں بڑھ جائے گی. ہاں، یہ ویسے ہی نہیں ہے، یعنی یہ تو ہماری قیمتیں بڑھا دیں گے، کہ جیسے سلایا ہوا جانور یا وہ شکاری جانور جس کو شکار کرنا سکھایا ہے. جی ہاں, باز کو شکار کرنا سکھاتے ہیں تو وہ باز اتنا قیمتی ہو جاتا ہے کہ بادشاہ اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں. تو شوقین ہوتے تھے بادشاہ کے زمانے میں, تو اپنے ساتھ رکھتے تھے اس کو, ہمارا شکاری ہے. ہاں اس کی بڑی قیمت, ہاں اس کی بڑی حفاظت, کیونکہ اس کو ایک فن یاد ہو گیا. ایسے ہی ہمارا دین کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ آزمائشوں میں سے, کچھ رکاوٹوں میں سے, کچھ تنگیوں میں سے نکالیں گے اور چلائیں گے, اور یہ چلیں گے اسے کہ اس سے ان کا تعلق جو ہے اپنے کام سے, اپنے مقصد سے ان کا تعلق بڑھ جائے گا. ہاں یہ جو آدمی کسی چیز سے تھکتا ہے, اپنی تکلیف اٹھاتا ہے, تو وہ اس چیز کو بہت قیمتی سمجھتا ہے. جیسے مال کماتے ہیں لوگ تکلیف سے, تو اس کی حفاظت بھی بہت کرتے ہیں, کیونکہ تکلیفوں سے کمایا ہے, محنت سے کمایا. ایسے میرے دوستو دین کا کام ہے, یہ دین کا کام, کہ دین کے کام کو اور دین کو محنت سے لیا, محنت سے دیا, تو یہ قیمتی بن گیا اس کی نظر میں, کیونکہ اس کے پیچھے یہ تھکا ہے. ہاں اس کے پیچھے تھکا ہے, اس لیے اس کے لیے نقصان برداشت کیا ہے, اس لیے وہ دین ان کی نظر میں قیمتی بن جاتا ہے. یہ بھی ایک نعمت ہے کہ دین کی قیمت آ گئی نظروں میں, دلوں میں, تو وہ اسی راستے سے آتی ہے کہ تھوڑی ناگواریاں آ گئی, تھوڑی تو وہ ناگواریاں جو ہے اچھے نتیجوں پر لے جاتی ہے. ہاں بظاہر تو کڑوی دوا کی طرح سے ہے کہ کڑوی دوا ہے, لیکن کڑوی دوا کے اچھے نتیجے پہ لے جائے گی, تو ہے کہ بیماری کو کاٹے گی. ایک صحابی ہیں عبد الرحمن ابن عوف, بہت مشہور, بڑے جلیل القدر آدمی ہیں, وہ صحابہ کی جماعت میں بہت مدبر آدمی ہیں. وہ یہ فرماتے تھے کہ ہم نے ساری خیر ناگواریوں میں سے پائی ہے. یہ ان کی بات ہے, اِنَّا وَجَدْنَا خَيْرَ الْخَيْرِ فِي الْقُرْحِ, ہم نے ساری خیر کس راستے سے پائی, کہ ناگواریوں کے راستے سے پائی, کہ ہمارے اوپر ناگواریاں آئی, ہمارے اوپر رکاوٹیں آئی, اور اللہ تعالیٰ اسی میں سے خیر لایا. یہ دین کا راستہ تمام رواجی راستوں سے الگ ہے. جتنے رواجی راستے دنیا میں ہیں یہ اس سے الگ, یہ ناگواریوں سے ملے گا. اس راستے میں ناگواریاں آئے گی, اللہ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ تم دین کا کام کرو گے تو تمہارے اوپر ناگواریاں آئے گی, تو تم گھبرانا نہیں. ہاں گھبرانا نہیں, کیونکہ اس میں حکمت ہے, اور اس کی حکمت یہ ہے کہ اس ناگواریوں کے راستے سے ہم تمہاری تربیت کریں گے اور تمہیں اپنے کام کا بنائیں گے. ہاں آدمی اللہ کے کام کا بن جاتا ہے, اوپر سے بھی اور اندر سے بھی. اندر سے بھی جب نقصان برداشت کرے گا اور محنت کرے گا اور کام کرے گا, اندر سے بھی بنے گا. کہ اندر سے بننے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اندر سے کام کی وقعت پیدا ہوتی ہے, کہ یہ کام اس کے اندر عظمت پیدا ہوتی ہے, عظمت اپنے کام کی. اور یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کام کی عظمت دل میں ڈال دے. کام کی عظمت دل میں آنے کے بعد وہ کام چھوٹے گا نہیں. جس طرح بغیر عظمت کے کام کرنا آسان نہیں, عظمت نہیں ہے تو اس کے لیے کام کرنا آسان نہیں ہے, اور عظمت آ گئی تو یہ پھر نہیں چھوڑے گا. ہاں بڑا نقصان نظر آ گیا اس کو عظمت والے کو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے زکات دینا بند کر دیا. زکات دیتے تھے, اب نہیں دے رہے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا تھا, اب وہ تو ہے نہیں. یہ مسئلہ انہوں نے کھڑا کیا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے. یہ کیوں پریشان ہو گئے؟ کہنے لگے کہ دین میں نقصان آوے اور میں زندہ رہوں, کیا فائدہ؟ حالانکہ وہ تو زکات دیتے تھے, وہ تو نماز بھی پڑھتے تھے, ان کا تو اپنا سہارا تھا. نہیں دیتے تھے وہ, نہیں دیتے تھے لیکن کہ نہیں جو حکم اللہ کا زمین پر پورا ہو رہا تھا ادا ہو رہا تھا وہ کیسے رک گیا, اتنی عظمت ہے. تو کہ دین میں نقصان آنے اور میں زندہ رہوں کوئی فائدہ نہیں میری زندگی کا, یہ عظمت کی دلیل ہے کہ اتنی عظمت ہے کہ ایک رکن دینا لوگوں نے بند کر دیا تو اس کو اپنے دین کا اتنا نقصان, اس پر زندگی داؤ میں لگا دی کہ میری زندگی کا فائدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جب کسی سے کام لیں گے تو اپنے کام کی عظمت ان کے اندر پیدا کرتے ہیں, ان کی محنتوں سے, ان کی قربانیوں سے جتنے وہ آگے بڑھتے ہیں اس کی عظمت ان کے دل لیتے رہتے ہیں. اس لیے پھر وہ اسے چھوٹتی نہیں بات, بلکہ وہ اپنی بات پر اور اپنے دین پر قائم دائم چلتے ہی رہتے ہیں عظمت آنے کی وجہ سے. اسی عظمت کو دلانے کے لیے, اسی یقین کو پیدا کرنے کے لیے ہاں کچھ حالات حق تعالیٰ شانہ لاتے ہیں اور ان سے اپنے منوں کو ان پر سے گزارتے ہیں. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب دین کی دعوت قائم ہوگی تو ایک دور گزرے گا دین کے کام کرنے والوں پر, ہاں وہ پہلا دور ہوگا اور وہ سخت ہوگا, بھاری ہوگا, ہاں بھاری. یہ پہلا دور جو ان پر گزرا یہ خالص ان کی تربیت کے لیے ہے, ثقیل اور بھاری ہوتا وہ, یہ ان کی تربیت کے لیے. جیسے صحابہ کو گزرا کہ بھوک بھی آئی, پیاس بھی آئی, کپڑوں کی تنگی, ہر چیز کی تنگی, کوئی حال ساتھ نہیں دے رہا, دشمنی بھی ہو رہی ہے ہاں ہر طرف. یہ حال گزرا, گناہ کیا کہ کوئی گناہ نہیں کیا تھا, یہ کام کر رہے تھے بس, ان کا کیا گناہ. تو فرماتے ہیں جب دین کی دعوت قائم ہوگی تو ایک دور آئے گا پہلا, یہ تربیت کا دور, کہ اس دور سے اللہ انہیں گزاریں گے, اس میں وہ کام کے بن جائیں گے. یہ دور سخت ہوگا, نفسوں پر بھاری ہوتا ہے, نفسوں پر بھاری, اس لیے نفس پرست لوگ نہیں آئیں گے, نفس پرست وہ نہیں آئیں گے کیونکہ یہ ان کو بھاری لگتا ہے, ہاں ان کے لیے وہ نہیں آئیں گے, وہ دور رہیں گے اس سے. اور غریب لوگ, سیدھے سادے لوگ, یہ اس کو اپنائیں گے, یہ اپناتے اور یہ برداشت کر لیتے ہیں اور یہ کام کے بن جاتے ہیں. ہاں یہ تو ہمیں ایک دور آئے گا, یہ تربیت کا دور, اس لیے اللہ تعالیٰ ان کا یقین بنائیں گے اور انہیں اللہ تعالیٰ پر اپنا اعتماد قائم ہونے کی راہیں کھولیں گے کہ ان کو اللہ کا اپنے اللہ پر اعتماد ہوگا, اپنے اللہ سے ان کو اچھا گمان قائم ہوگا. ہاں یہ اسی کا اثر ہے تربیت کا, کہ اس تربیت میں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان, کیونکہ جو اللہ کا کام کرے وہ اللہ سے اچھا گمان رکھے, ہاں نا امید نہ بنے اور پست ہمت نہ بنے, جی ہاں پیچھے نہ ہٹے, بلکہ اپنے اللہ سے اچھا گمان, حدیث میں ہے کہ اپنے پروردگار سے اچھا گمان رکھو. جابر بن عبداللہ فرماتے تھے کہ مجھ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے سے 3 دن پہلے یہ بات فرمائی تھی, دیکھو جابر تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار سے اچھا ہو, کہ میرا خدا ہے, وہ میری مدد کرنے والا ہے, میرا کام بنانے والا ہے, میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. ہاں جو دین کا کام کرے, کیونکہ دین کا صرف اللہ مددگار ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے. دین ایسا ہوتا ہے جیسے غریب, غریب اردو کا غریب نہیں, عربی کا غریب. ہاں اردو کا غریب تو وہ ہے جس میں پیشن ہو, تو اردو کا غریب, اردو میں غریب اس کو کہتے ہیں, غریب غریب آدمی ہے, یعنی پیسے نہیں ہے. اور عربی کا غریب, کہ عربی کا غریب وہ ہے کہ باہر کا ہے, کوئی پہچانتا نہیں ہے, کوئی جانتا نہیں ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی پردیسی ہے, کوئی جان پہچان نہیں, کوئی شاخ سنا کچھ نہیں. غریب اجنبی، یہ عربی کا غریب. تو دین جو ہوتا ہے نا وہ دنیا میں وہ کیسا ہوتا ہے کہ عربی کا غریب، یعنی اس کو کوئی پہچانتا نہیں، کوئی مٹھی ڈالتا نہیں اس کو. ہاں ہر ایک اپنی راحت چاہتے ہیں، دین میں راحت کم ہوتی ہے، یہ بھاری پڑتا ہے نفس کو. تو دین ہوتا ہے غریب، پردیسی کی طرح سے اجنبی، اس کو کوئی نہ پہچانے، وہ اپنی کوئی ضرورت رکھے تو لوگ دھیان نہیں دیتے، تو اس کو پہچانتا نہیں. ایسے دین آتا ہے، یہ کسی دین کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس حال میں دین آتا ہے، اس لیے اس پر چلنا، اس کو چلانا اور دین کے کام کرنا بہت بھاری. اس لیے ان کے اعمال بھی قیامت میں بہت بھاری نکلیں گے. ہاں انہوں نے بہت وزن اٹھایا ہے، یہاں ان پر بہت بوجھ پڑا ہے، یہ اعمال ان کے کہ بہت بھاری اتریں گے اور یہ خوش ہو جائیں گے. ہاں یہ وزن ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے صحابہ ایک مجھ چھوٹا سا پیمانہ ہوتا ہے سوال ناپ، میرے صحابہ اتنی خیرات کرے تو تم لوگ پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو گے ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے. ان کے ایک پیمانے صدقے کا اتنا وزن ہے. ہاں کیونکہ انہوں نے سارا برداشت کیا ہے، سارا وزن جھیلا ہے اپنے اوپر اور کام کو راہ دی ہے، دنیا میں عمل بھی کیا ہے اور اللہ کے کام کو انہوں نے راستہ دیا تاکہ وہ دنیا میں چلے. جیسے سڑکیں بناتے ہیں، پل بناتے ہیں دنیا میں تاکہ لوگ چلیں، بڑا کام ہے راستہ بنانا. تو جو لوگ دین پر کام، دین کا کام کر کے اس کے لیے راستہ بناتے ہیں کہ ان کے ہاں، ان کا اللہ کے ہاں بڑا وزن ہے ان کے عملوں کا. پھر صحابہ کے بارے میں یہ کہا کہ اتنا پیمانے کے برابر بھی وہ صدقہ کرے تو تمہارا پہاڑوں کے برابر کیا نام سونا خرچ کرنا ان کے برابر نہیں ہو سکتا. ان کو اللہ سے اتنا تعلق ہے اور ان کے کام کا اللہ کے دربار میں کہ اتنا وزن ہے. تو دین بے کسی کی حالت میں ہوتا ہے. اب اس کا پوچھنے والا اور اس دین پر چلنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہوتا ہے. اس لیے اس طرح سے کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی غیبی قدرت ساتھ دیتی ہے، ظاہری اسباب ساتھ نہیں دیتے، غیب سے مدد ہوتی ہے. ہمیشہ نبیوں کی مدد غیب سے ہوئی ہے. حالات ناگوار ہیں، اسباب نہیں ہے اور بڑی بڑی رکاوٹیں ہیں اور وہ کام کو لے کر چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد کرتا ہے بغیر اسباب کے. ہاں کیونکہ دین اللہ کا ہے تو وہ اپنے کام کے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرما لے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کام کریں اور اللہ سے خوب امید رکھیں. ہاں اس کی ہدایت ہے کہ اللہ سے خوب امید رکھو اور کام کرو. ہاں اور فرمایا ابشروا وعملوا ما یسرکم، خوشخبری لاؤ اور امیدوار رہو اللہ سے ایسے حالات کے کہ وہ حالات تمہیں خوش کر دیں گے. ایسے حالات اللہ لاوے گا وہ تمہیں خوش کر دیں گے. ہاں تو دین ایمان والا جو خوش ہوگا وہ تو دین سے ہی خوش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دین دکھا دے وے. ایسا زمانہ آئے کہ اللہ تعالیٰ دین دکھا دے وے. ہاں کہ دین کی روشنی آ جائے اور لوگ دین کی روشنی میں اپنی زندگیاں گزارے کہ ہم تو اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو بھرنا کہ ہاں ایسا بھی ہوگا. اب شروع بشارت لو اور امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے ایسے حالات کے جو تمہیں خوش کر دیں گے. حدیث شریف میں تو یہ حالات کا گھر ہے دنیا، اس لیے اس میں ہماری طرف سے کا ایک سبب جو ہے وہ ہماری استقامت ہے کہ ہم استقامت کے ساتھ چلیں دین کے کام پر، یعنی اچھی طرح سیکھیں، اچھی طرح سمجھیں، اچھی طرح کریں اور ان کی اچھی طرح پابندی کریں. ہاں، سر سے اترتا ہوا نہیں کرنا ہے کہ سر سے کوئی چیز اتر جا رہے تو اتر جائے گی. ہاں، سر پر تو کوئی چیز رہتی نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس میں ہم نے اپنی کتنی طاقت خرچ کی ہے یہ دیکھا جائے گا کہ اس کام میں کتنی طاقت ہماری خرچ ہوئی. جتنی طاقت خرچ ہوگی اس کام پر اپنی، کہ اتنا تعلق پیدا ہوگا. آدمی تجارت پر اپنا مان لگاتا ہے تو اس کو تجارت سے تعلق ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے مان لگایا ہے، اپنی طاقت لگائیے. تو دین پر اپنی طاقت لگائیں گے جان مال کی، تو دین سے تعلق پیدا ہوگا اور یہ تعلق آدمی کو آگے بڑھاوے گا. اس لیے ہماری ترقی کا ایک سبب جو ہے وہ اپنی استقامت اور پابندی ہے. اور پابندی جیسے میں نے کہا نا، حالات کی وجہ سے مختلف حالات آتے ہیں، کبھی جی جاتا ہے کبھی جی نہیں چاہتا، لیکن کام کرنا ہے. اس لیے پابندی ہماری ترقی کا ذریعہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کام کو اصولوں کے ساتھ کریں، اصولوں کے ساتھ کام کریں. اگر کام اصولوں کے ساتھ ہوا تو ایک فائدہ ہماری ذات پر یہ آئے گا کہ ہماری تربیت ہوگی اصول کی پابندی کرنے کی وجہ سے، اور فتنوں سے بچیں گے. اصول کی پابندی کا یہ نفع ہے کہ آدمی اصول سے کام کرے کہ یہ فتنوں سے بچے گا. بے اصولی فتنے لاتی ہے، جیسے آدمی بدپرہیزی کرے، بدپرہیزی اپنے کھانے میں پینے میں، تو اس کی تندرستی خطرے میں پڑے گی، کیونکہ یہ بدپرہیز ہے. ایسے ہی کام، کہ کام میں بے اصولی ہوئی کہ اب کام بگڑے گا. جی ہاں، اب بگڑے گا یہ، کیونکہ اس ساتھ بے اصولی ہوئی ہے. کسی بھی چیز کے ساتھ بے اصولی کرو تو بگاڑ اس میں ضرور آئے گا. کسی مشین کو بے ساتھ بے اصولی کرو، بے اصولی سے چلاؤ تو مشین بگڑ جائے. ایسے کام ہے یہ. اس کام کی ترقی کا دوسرا سبب جو ہے وہ ہمارے اصولوں کی پابندی ہے، کہ ہم اپنے آپ کو اس کام میں اصولوں کا پابند کریں. دیکھو دو باتیں ہیں، ایک تو اصول کی وجہ سے کسی پر اعتراض کرنا، یہ تو جائز نہیں ہے کہ اصولوں کی وجہ سے کسی پر اعتراض کرو. ہم اعتراض نہیں کرتے کسی پر کہ تم یوں کرتے ہو، یوں کہتے ہو، اس کو اعتراض کہتے ہیں کہ تم کہتے یوں ہو، کرتے یوں ہو. سمجھ میں آئی نا بات؟ اس کو کہتے ہیں اعتراض. یہ ہمارے ہاں نہیں ہے کہ ہم اعتراض نہیں کریں گے کسی پر، کیونکہ اعتراض سے دل پھٹتے، دل پھٹتے. جب دل پھٹ گیا تو بات کیا رہے گی؟ جی ہاں، اس لیے ہم کسی پر اعتراض نہیں کریں گے. ہمارا کام جو ہے وہ ترغیب سے چلنے کا ہے. ترغیب نبیوں کا کام ہے، کہ نبیوں کا کام ترغیب سے چلتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجتے ہیں، یعنی بشارتیں سنانے والے، وعیدیں سنانے والے، یہ بنا کر بھیجتے ہیں کہ بشارتیں سناؤ کہ صحیح کام ہوگا تو اللہ یہ دیں گے اور یہ دیں گے اور یہ دیں گے. یہ اتنی بشارتیں سنانے کہ آدمی کھڑا ہو جائے، ہاں، پورے یقین کے ساتھ کہ دیکھو اللہ تمہیں یہ دے گا. حضور ایسے کرتے تھے کہ بولو آج کے رات چوکی داری کون کرے گا؟ جو آج کے رات چوکی داری کرے گا میں اس کے لیے ایسی دعا مانگوں گا کہ اس دعا کی فضیلت اس کو مل کے رہے گی. بولو کون تیار ہے؟ اب کون تیار نہیں ہوگا؟ زبردستی کی بات نہیں ہے، کسی سے اگر زبردستی نہیں، کسی پر ناراضگی نہیں کہ یہ نہیں کرتا یہ نہیں کرتا، کچھ نہیں. یہ طریقہ کہ میں اس کے لیے آج کی رات ایسی دعا مانگوں گا کہ اس دعا کی فضیلت اس کو مل کے رہے گی، گارنٹی. تو آدمی تیار ہو جاتا ہے کہ ہاں میں کر لوں گا اس کو. ایک آدمی تیار ہوا, پھر دوسرا آدمی تیار ہوا. کیوں؟ یہ دعا لینی ہے, اور دعا بھی ایسی جو ہو قبول ہو کے رہے گی. تو اب کیا چاہیے؟ تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم تو مسلمانوں کو اللہ کے کام کی ترغیب دیں, ان کو نفع بتانے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی, کہ اس میں یہ نفع ہے اور یہ نفع ہے اور یہ نفع ہے. یہ ہمارا اصول ہے. ہم نہیں کریں گے اعتراض کسی پر, جو کرے گا اپنے لیے کرے گا. ہاں, یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے اعتراض کرنے کا, اور نہ اسے عمل زندہ ہوتا ہے. اعتراض کرنے سے عمل زندہ نہیں ہوتا, بلکہ دل پھٹ جاتے ہیں. تو میں نے کہا اصولوں کی پابندی کرنا, اور اصول پابندی کا راستہ یہ ہے کہ ہر ساتھی اپنے آپ کو اصول کا پابند بنا لے, اور آسانی اور رعایت دوسرے کے لیے چھوڑ دے. آسانی اور رعایت دوسرے کے لیے چھوڑے, اپنے لیے آسانی نہ لے, اپنے لیے رعایت نہ مانگے. ہاں, میں تو رہوں گا اصول پر, یہ اپنے بارے میں رکھے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ دواخانے میں ہر بیمار جو ہے نا, اس کو اپنی تندرستی کی فکر ہوتی ہے, وہ دوسرے کو نہیں دیکھتا. یہ دوا پیتا ہے نہیں پیتا, پرہیز کرتا ہے نہیں کرتا, کوئی کسی کو نہیں دیکھتا. تو ایسے ہے نا, ہر بیمار کو اپنی کہ میں اچھا ہو جاؤں, دوسرے کو کوئی اعتراض نہیں کرتا. سب کو اپنی فکر ہوتی ہے کہ میری بیماری دور ہو جائے. ایسے ہم رہے کہ میں اصول کا پابند بن جاؤں, مجھے صحیح طریقے سے کام کرنا آ جائے, اور میں دنیا میں صحیح طریقے سے کام لے کر کے جاؤں. اپنے آپ کو پابند بنانا, یہ اپنی ترقی کا ذریعہ ہے. دوسروں کی ہمدردی کرنا, اعتراض نہیں کرنا, دوسروں کی ہمدردی کہ یہ بھی صحیح ہو جائے. حضور فرماتے ہیں دین و نصیحہ, کہ دین تو دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا نام ہے, اعتراض کرنے کا نام نہیں ہے. اعتراض کریں گے تو لڑائی ہوگی. ہاں, وہ جواب دے گا. اور ہمدردی کرو کہ بھائی دیکھو یہ بھی ایک کرنے کی چیز ہے, یہ بھی ایک کرنے کی چیز ہے, اس کو اس طرح کیا کرتے ہیں, اس کا یہ طریقہ ہے, اس کا یہ نفع ہے. مذاکرہ کرتے ہیں, مذاکرہ ہمارے ہاں مذاکرے ہوتے ہیں, یعنی یاد دہانی ہوتی ہے نفع نقصان کی اور کام کے طریقوں کی, اس کو مذاکرہ کہتے ہیں. یہ مذاکرہ کرو, یعنی کام کا طریقہ بتاؤ, اس کا نفع نقصان سمجھاؤ, اس کی اونچ نیچ بتاؤ. تو سمجھدار طبیعتیں اس کو لیتی ہے. سمجھدار طبیعت جو ہوتی ہے نا, وہ اسے لیتی ہے اور لے کے چلتی ہے. اس لیے کہا وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین, یاد دہانی کراؤ, مذاکرہ کرو. یہ مذاکرہ کرنا ایمان والوں کو نفع دے گا. ایمانی سمجھ ہوتی ہے آدمی میں, آخرت والی سمجھ ہوتی ہے کہ وہ لے لیتا ہے اس کو, اور لے کر کے پھر اس کو اپنے پلے باندھ لیتا ہے, پھر چھوڑتا نہیں ہے. یہ طریقہ ہے اصولوں کے اپنانے کا. اپنی ذات کو اصول کا پابند بناؤ. ہاں, تو ان کی زندگی نمونہ بنتی ہے. نمونہ جیسے آئینہ نمونہ ہوتا ہے, آئینہ ہوتا ہے نا, وہ نمونہ وہ بتائے گا ایسے کہ اپنی ذات کو پابند بنایا, تو اس کا عمل دوسروں کے لیے نمونہ بنتا ہے, اس کا عمل دوسرے کے لیے دعوت بنتا ہے, اس کا عمل دوسرے کے لیے رہبری کرتا ہے کہ دیکھو کام ایسا ہوگا. اصولوں کی پابندی. صحابہ کے پاس یہی بات تھی, جس نے صحابہ کی زندگی نمونہ بنی. صحابہ ستاروں کی طرح, ہر ستارہ روشنی رکھتا ہے اپنے اندر, اس کی روشنی سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں, رہبری لیتے ہیں ستاروں سے, انہیں روشنی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ ستاروں کی طرح سے ہے, ان سے روشنی ملے گی چلنے والوں کو. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے اندر اس کام کو لے لیا ہے, اوڑھ لیا, اپنے آپ کو اس کا پابند بنا دیا. تو ان کی زندگی رہبری کرے گی. یہ ہے. تو میں نے کہا ہمارے پاس دوسری ترقی کا دوسرا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ اصول کو سیکھو, اصول کو پوچھو اور اصول پر عمل کرو. اصول سیکھو اور پوچھو کس سے؟ کہ جاننے والوں سے, جاننے والوں سے جو اس کام میں چل رہے ہیں. ہمارے بڑوں نے کام کے بہت سے واضح اصول بتا دیے اور وہ بتا کے چلے گئے, وہی اصول ہے انہوں نے بتائے کہ ہاں کہ ان اصولوں میں اپنی زندگیوں کو ڈالنا, اس کے مذاکرے کرنا. تو جب کام اصولوں سے ہوگا تو ہماری تربیت ہوگی, یعنی ہم اپنے کام میں صحیح رخ سے چلنے والے بنیں گے اور فتنوں سے بچاؤ ہوگا. اگر بے اصولی ہوئی تو کام کی رگیں ڈھیلی پڑ جائے گی, ہاں کیونکہ بے اصولی ہو رہی ہے تو کام کی رگیں ڈھیلی پڑے گی اور کام کمزور بنے گا, اور ہو سکتا ہے خدا نہ کرے فتنوں کا ذریعہ بھی ہو جائے گا. بے اصولیاں ہوئی ہیں کہ اب فتنے ہوں گے, اس لیے اپنے آپ کو اصولوں کا پابند کرنا, اصولوں کو سیکھنا سمجھنا, سیکھنے سمجھنے کے لیے پوچھنا اور پوچھ کر پھر عمل اپنے عمل میں لانا, اس کی دعوت دینا نرمی سے. ہمارے کام میں نرمی ضروری ہے. اس کام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے کیا, گرمی سے نہیں کیا, آپ نے نرمی سے کیا. آپ کو اللہ نے نرم بنا دیا تھا. فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم, قرآن پاک میں ہے کہ کچھ اللہ کی رحمت کا اثر ہے کہ آپ نرم ہو گئے ہیں اور آپ ان کو نرم مل گئے ہیں لوگوں کو, تو آپ کی نرمی سے بڑا نفع ہوا. جی ہاں, کہ آپ نے رحمت بن کر کے, نرم بن کر کے اس کام کو چلایا. اپنوں کے ساتھ بھی نرم ہے اور برائیوں کے ساتھ بھی نرم ہے, دشمنوں کے ساتھ بھی نرم. آپ سے دشمنی کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی نرم. ہاں, لوگوں نے دشمنیاں کی ہیں آپ کے ساتھ, آپ پر جادو کیا, ہاں وہ سب جادو کیا تھا, بہت سب. 6 مہینے رہا وہ جادو کا اثر, اور بہت سخت جادو تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنا سخت جادو تھا کہ مرد کو نامرد بنا جائے. ہاں, جادو کی قسم ہوتی ہے نامرد بنا جانا, پھر اس کے میرے بھی جھگڑے ہوتے تھے. سب قسم کا جادو. پھر وہ پکڑا گیا, وہی آئی کہ انہوں نے کیا ہے, اور اس کا توڑ بتایا اللہ نے, جادو کا توڑ. تو وہ ٹوٹا وہ, اور آپ کی طبیعت اچھی ہو گئی. قرآن شریف کی آخری دو سورتیں نازل ہوئی اس کے توڑ کے لیے. جی ہاں, اور بتا بھیا کہ انہوں نے کیا تھا, وہی سے معلوم ہوتا. پھر بھی وہ آپ کی خدمت میں آتے رہتے تھے, آپ کے مجلس میں بیٹھتے تھے. صاحبہ نے کہا ان کا کچھ کیجیے نا, یہ ان کو کچھ سزا تو ہو, کیونکہ حضور کی حیثیت حاکم کی بھی تھی. ہاں, ایک حاکم ہوتا ہے با اختیار حاکم, ایسی حیثیت آتی تھی کہ ان کی کوئی سزا ہو جائے. آپ نے فرمایا نا, ان کو سزا نہیں دینی ہے. کہ ان کو سزا دینے سے, کہ ان کو کیوں سزا دی ہے, اللہ نے مجھے اچھا کر دیا, اب سزا دینے سے کیا فائدہ ہے. یہ کیا انرمی. پھر آپ کو زہر دیا, ہاں, اور سب زہر تھا وہ بھی, سب قسم کا زہر. موت تو ہوئی نہیں, لیکن بعض صحابہ جو بکری کے گوشت میں زہر ملا کر کے, بکری بھون کر کے لا کر کے دی تھی کہ آپ کی دعوت ہے, دعوت قبول کر لی. کھانے بیٹھے, کھایا ساتھیوں نے بھی کھایا, آپ کو پتہ چل گیا منہ میں ڈالنے کے بعد. جی ہاں, کہ اس میں زہر ہے. بلا کے پوچھا اس میں زہر ڈالا ہے, کہ ہاں. اس نے کہا کہ عورت نے, عورت تھی وہ دعوت دینے والی, یہودن, زہر ڈالا تھا آپ کے ہاں. کیوں؟ اس لیے ڈالا تھا کہ میں دیکھتی کہ اگر آئیے آپ جھوٹے ہیں تو ہلاک ہو جائیں گے اس زہر سے, اور سچے ہیں تو نہیں ہوگا کچھ بھی, یہ میں دیکھنا چاہ رہی. لیکن جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے کھایا, ان کا تو انتقال ہو گیا, اور آپ پر وہ جو کھا لیا تھا تھوڑا منہ میں ڈال لیا اس کا اثر رہا بہت دنوں تک. جیسے موسم ہوتا ہے, موسم بدلتا ہے تو آدمی کے بدن پر اثر ہوتا ہے. جب کوئی موسم بدلتا تھا تو آپ کو بدن میں درد ہوتا تھا اس زہر کے اثر کا. ام سلمہ کہیں یا رسول اللہ یہ زہر جو ہے ہر موسم میں آپ کو پریشان کرتا ہے. اور مگر اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی ایک بات تھی, کوئی بات نہیں, اللہ نے لکھا تھا. یہ نرمی کی مثال ہے, یہ زہر دینے والے جادو کرنے والے کیا ان کے ساتھ بھی ہمارے کام میں یہ ہے کہ نرمی سے چلو, نرمی سے لوگوں کو چلاؤ. جی ہاں, یہ نرمی کرنے سے ذہن بھی صاف رہتے ہیں اور سینے بھی صاف رہتے ہیں, دل بھی صاف رہتے ہیں. تو اصول پر آنا ہے, اصولوں پر اپنے آپ کو چلانا ہے اور نرمی سے اس کو آگے بڑھانا. ہاں, اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سراپا اطاعت بنائیں, اطاعت سے چلیں. اسلام کی روح ہے اطاعت, مذہب کہ مذہب کی روح کیا, کہ مذہب کی روح اطاعت. اطاعت نہ کرے تو مذہب ہے لیکن بے روح. دین کی روح وہ کیا, اطاعت, مان کے چلنا. تو ہم اپنے آپ کو سراپا کہ سراپا اطاعت بنائیں. حضرت علی بہت ڈراتے تھے لوگوں کو کہ اطاعت کرو ورنہ یہود نصارہ تمہارے اوپر سوار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اللہ رسول کی اطاعت کرو. اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرو گے کہ تم پر یہود نصارہ سوار ہو جائیں گے. یعنی باطل چھا جائے گا, کیونکہ حق کا اثر تو لیا نہیں. اطاعت تو حق کا اثر ہوتا ہے, حق پر چلنے کا اثر ہوتا ہے. اطاعت وہ تو رکھا نہیں اپنے اندر, تو کہ باطل کا اثر پڑے گا, آپ باطل کے نیچے آ جاؤ گے. اس لیے ہمارے کام کی طرف کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم کیا بن جائیں, کہ ہم سراپا اطاعت, کہ ہمیں تو اطاعت کرنی ہے. جی ہاں, کوئی اپنی بات پر اڑے نہیں, کوئی اپنی رائے پر اصرار کرے نہیں, کوئی کسی کی رائے کا انکار کرے نہیں. ہاں, اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے بندوں کو الگ الگ, ہر ایک کی صلاحیت دین پر آوے, یہ مطلوب ہے کہ ہر بندے کی صلاحیت اپنے دین پر آوے, وہ اپنی صلاحیت دین پر لگاوے تاکہ دین کو پانی ملے. تو بندوں کی صلاحیتوں کو دین پر لگانا کہ وہ صلاحیت لگا دے رہے. صلاحیتوں کو دین پر لگانے کے لیے اطاعت اور مشورہ دیا گیا ہے کہ مشورہ کرو اور مشورے سے چلو. ہاں, تو اصول ہے ہمارا کہ کام کریں گے وہ کیسے کریں گے, کہ مشوروں سے کریں گے. دیکھو, دنیا کے وجود کے چار اسباب ہیں. یہ دنیا جو اللہ نے رچائی ہے نا, آگ ہے, پانی ہے, ہوا ہے اور مٹی, یہ چار اسی دنیا کا وجود ہے. اس کو عناصر اربع کہتے ہیں, چار عنصر. آگ بھی ضروری, پانی بھی ضروری, ہوا بھی ضروری اور خاک بھی ضروری. جی ہاں, یہ چار مل کے دنیا کا وجود چل رہی ہے دنیا. کیونکہ ہماری اجتماعیت کے لیے اور اجتماعی دینی زندگی کے لیے تین عناصر ہیں, تین حدیثوں میں یہ تین عناصر. کہ تین عناصر کون سے؟ حدیث شریف میں ہے کہ اذا کان امراؤکم خیارکم واغنیاؤکم اشقیاؤکم وامرکم شورا بینکم فزہر الارض خیر لکم من بطنہا. جب تمہارے مالدار سخی ہو جائیں, تمہارے عمرہ اور تمہارے ذمہ دار نیک دل ہو جائیں اور تمہارے آپس سے کام مشوروں سے ہوا کریں کہ تمہارا جینا زمین پر بہتر ہے مرنے سے، تمہاری اجتماعی زندگی کے لیے عناصر ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ تین کہ تمہارے مالدار کے سخی ہو جائے، ان میں سخاوت کا جوہر آ گئے۔ سخاوت اسلامی زندگی کا اثر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سخاوت کی ترغیب دیتے تھے کہ سخی بنو۔ انصار سے کہا کہ یہ کیا ہوگا کہ جاہلیت میں تو ایسے تھے اور اسلام میں، تو انہوں نے اپنے باغوں کی جو دیواریں تھیں نا وہ توڑ دی کہ ہمارے باغ میں کوئی بھی آوے، کوئی بھی کھاوے، کوئی بھی لے جاوے۔ ان کی آمدنی تھی، جی ہاں، باغوں پر مٹی کی چھوٹی چھوٹی دیواریں بنائے، باؤنڈری وہ ہوتی تھی۔ ابھی بات جگہوں پر ہے یہاں ہمارے ملک میں باغ میں ایک تو کانٹے لگاتے ہیں، چھوٹی دیوانے کرتے ہیں، ہائٹ بنی کھلا میں وہ، تو صحابہ نے وہ جگہ جگہ سے اس کو توڑ دی کہ کوئی مسافر آوے، کوئی پرایا آوے، اپنا آوے، جب آوے جائے لے جاوے کھاوے۔ سخاوت کی ترغیب دی تھی۔ ہماری اجتماعی زندگی بہتر ہے، ہمارا جینا بنے بہتر، اس کے عنصر یہ تین، یہ تمہارے مالدار یہ سخی بن جائیں، دوسروں کی ضرورت پوری کر کے خوش ہو جائیں۔ سخی دوسروں کی ضرورت پوری کر کے خوش ہوتا ہے، ہاں اس کو بوجھ نہیں ہوتا، ہاں۔ اور پھر مومن ہے تو کیا کہنا، ہاں تو وہ تو خوش بھی ہوگا اور شکر بھی کرے گا کہ اللہ تو نے فضل کیا کہ ایک آدمی کی ضرورت میرے ہاتھ سے پوری ہو گئی، اللہ کتنا راضی ہوگا۔ ہاں کسی بندے کی ضرورت میرے ہاتھ سے پوری ہو گئی، میرے مال سے پوری ہو گئی، ہاں وہ تو شکر بھی کرے گا۔ تو سخاوت کی ترغیب تھی حضور کی طرف سے، سخی بنو اپنے مال میں، اور ڈرو مت اللہ تمہیں اور دے گا۔ تو میں نے کہا ہماری اجتماعی زندگی، ہمارا زمین پر جینا، جیسے عالم کا وجود ان چاروں پر، ایسے ہمارا وجود یہ ان تین پر ہے، کہ اگر یہ تین ہیں تو ہمارا تمہارا زمین پر جینا بہتر ہے، تمہاری زندگی قیمتی ہے، قابل ہے۔ یہ تو اسے تین عنصر بتائے کہ تمہارے مالدار، کہ تمہارے مالدار سخی بن جائے، اور تمہارے ذمہ دار کہ نیک دل بن جائے۔ ہاں جس کو جس کام کا ذمہ دار بنے وہ نیک دل رہے، امانت دار رہے اپنے کام میں، کہ مجھے تو اللہ پوچھے گا، کوئی پوچھے نہ پوچھے، ہاں اللہ کی چیک پوسٹ بہت بڑی ہے، ویسے کوئی گزر نہیں سکتا، جی ہاں تو مجھے تو اللہ پوچھے گا۔ سمجھ جائیں گے بات، تو تمہارے عمرہ نیک دل ہو جائیں اور تمہارے آپس کے کام، ہاں سب کا ایک ہی کام ہے، امر کا لفظ ہے، امور نہیں ہے، امور نہیں ہے، امر وامرہم شورا بینہم، کہ ان کے کام آپس کے مشوروں سے ہوا کرے، ہاں کہ پھر ان کی زندگی قیمتی ہے، ان کا وجود بہتر ہے زمین کے اوپر، نہیں تو ان کے وجود کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ کہ ان کے مالدار بخیل ہو گئے، ان کے ذمہ دار جو ہیں وہ ان میں شر آ گیا، اور ان کے کام ان کے عورتوں کے حوالے ہو گئے، کہ پھر تمہارا مرنا ہی بہتر ہے، زندگی کوئی قیمتی نہیں ہے۔ تو ہماری اجتماعیت کی خیر خوبی ان عناصر پر ہے، ان تین باتوں پر ہے، کیونکہ ایک تہائی حصہ ہوا مشورہ، ایک تہائی خیریت کا، تین مل کے ان میں سے ایک تہائی تو وہاں مشورہ آیا، ہاں تو اس کا اہتمام ہو کہ ہم اپنے کاموں کو یہ مشوروں سے چلاؤ، مشوروں سے کرو۔ اللہ نے امت میں بہت صلاحیت رکھی ہے، بہت، یہ امت ہے، یہ بہت صلاحیت ہے، نکما کوئی نہیں پیدا کیا اللہ نے، حضور فرماتے ہیں میں نہیں کہتا، فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضه، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں زمین میں، زمین میں سونا نکلتا ہے، قیمتی دھاتیں نکلتی ہیں، وہ جگہ قیمتی ہو گئی کیونکہ میں سونا آ رہا ہے اندر سے چاندی آ رہی ہے، ایسے لوگ ہیں کہ ان کی ذاتوں میں اللہ نے بڑی بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، جی ہاں وہ صلاحیتیں دین پر آوے، وہ اپنی صلاحیتوں سے دین کو پانی پہنچاوے، ہاں دین کی ذمہ داریوں کو اوڑھے، یہ میرا دین ہے، جی ہاں جو دعوت کی محنت ہے نا وہ ان صلاحیتوں کو اکٹھا کرے گی، جیسے پانی آسمان سے برستا ہے تو زمین کی صلاحیت ظاہر ہوتی ہے، یہ ادرک کی زمین ہے اور یہ زعفران کی زمین ہے، زعفران بھی اگتا ہے ادرک بھی اگتا ہے، قیمتی چیزیں ہیں مگر پانی ضروری ہے، پانی نہیں ہو تو کچھ نہیں، ایسے ہی دین کی دعوت ہوتی ہے کہ دین کی دعوت سے یہ صلاحیتیں دین پر آئے گی، مختلف صلاحیتیں ہیں، ان صلاحیتوں کو حق پر لانا ہے، اس کے لیے دعوت ہے اور دعوت کی ترقی کے لیے ان کا آپس کا مشورہ، تو مشورے سے ان صلاحیتوں کو جوڑیں گے اور مشورے سے ان صلاحیتوں کو کام پر لگائیں گے، اس لیے کہا رام رحم شورا بینہم، کہ ان کے کام آپس کے مشوروں سے طے ہوتے ہیں، کہ یہ بڑی خیر کا ذریعہ ہے، یہ تو ہمارے کام کی ترقی ہے، اس میں یہ مشورہ ہوا اطاعت ہوئی کہ اب کام کو ترقی ہوگی، اطاعت اطاعت تو جب مذہب کی روح ہے، اگر اطاعت نہیں ہے تو وہ مذہب بے روح ہو گیا، مذہب والے خود نہیں چل رہے، اس لیے اپنے اندر اطاعت پیدا کرنا، تابعداری پیدا کرنا اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اپنے ذمہ داروں کی، یہ تین درجے ہیں اطاعت کے دین میں، کہ اللہ کی مانو، اللہ کے نبی کی مانو، اپنے ذمہ داروں کی مانو، ہر جگہ کے ذمہ دار ہوتے ہیں، باپ ذمہ دار ہوتا ہے بیٹوں کا تو بیٹے باپ کی مانیں گے، ہاں اسے بغاوت نہیں کر سکتے، ایسے ہر جگہ کے ذمہ دار کہ ہم اس کی مانیں گے، اس کی مخالفت نہیں کریں گے، پھر سکون آئے گا، دین کے کام میں بھی کہ جو دین کے ذمہ دار ہیں کہ دین کے ذمہ داروں کی بھی بات مانے گی، مانی جائے گی، کیونکہ اللہ رسول کی بات ماننے کے لیے یہ پہلی سیڑھی ہے، پہلی سیڑھی اپنے ذمہ داروں کی مانو، ذمہ داروں کی مانو گے تو رسول کی مانو گے، رسول کی مانو گے تو اللہ کی مانو گے، نیچے سے اوپر آدمی جایا کرتا ہے، نیچے سے اوپر ذمہ داروں کی مانو کہ رسول کی مانے گا، رسول کی مانے اللہ کی مانے گا، اب بات ختم ہو گئی، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، تو اپنے اندر میرے دوستو اطاعت پیدا کرنی ہے کہ ہمارا جوہر ہے یہ، کہ ہم اللہ کی، اس کے رسول کی پوری تابے داری، سنت شریعت ہماری اطاعت ہے، کہ ہم سنت شریعت کے تابع ہیں، دین کے تابع ہیں، اور اسی کو اپنی محنت سے آگے بڑھانے والے ہیں کہ اللہ کے نبی کے طریقے، اللہ تعالیٰ کے حکم کہ یہ دنیا میں آویں، اس کے لیے اطاعت کرنا عملاً، کہ اپنا عمل بھی اس کے ساتھ ہے، کیونکہ صحیح دعوت دینے والے اور صحیح محنت کرنے والے وہی ہوتے ہیں کہ ان کی بات، ان کا عمل ایک، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، ایک یہ ان کی خاص علامت ہے کہ وہ کہتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، پابند خود بھی پابند ہیں اور کرتے کہتے بھی ہیں، اور دوسری بات ان کے اندر خصوصی ہوتی ہے کہ وہ اپنے کرنے کرانے میں لوگوں سے کوئی سی طلب نہیں کرتے، یہ دائیوں کا ہے، یہ دائیوں کی نشانی ہے یہ کہ وہ اپنے کرنے کرانے میں لوگوں سے کچھ نہیں مانگیں گے، کہ یہ دو کہنا اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، سورہ یاسین کی آیت ہے، وہ دائیوں کی جماعت گئی تھی، غالباً عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک گاؤں میں ایک آدمی ان کا موافق ہو گیا گاؤں والوں میں، کبھی تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کا ساتھی ہو گیا اور اپنے گاؤں والوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ آئے ہیں، ان کی بات مانو، ان میں دو خوبیاں ہیں، ہاں دعوت والوں کی خوبیاں کہ ان میں دو بڑی خوبیاں ہیں. پہلی خوبی تو یہ ہے کہ وہ آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے. نبیوں کی جو دعوت ہوتی ہے ان کا طریقہ کار ہوتا ہے اس میں لوگوں سے بے نیاز, آپ سے کچھ نہیں لینا, نہ ان کا مال, نہ ان کا حلال, نہ ان کی تعریف, کچھ نہیں. یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے. یا قوم لا اسألکم علیہ مالا, اے میری قوم میرا تقاضا مال کا نہیں ہے, یہ تم پر بوجھ پڑے, کوئی تقاضا نہیں ہمارا. یہ دیکھو یہ کہ یہ آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے, ان کا کوئی تقاضا نہیں ہے اپنی ذات کے لیے, یہ اپنا اجر و ثواب اللہ سے لیں گے, اپنا اللہ کام کریں گے. دوسری بات کہ دوسری خوبی ان کے اندر یہ ہے کہ ہم مہتدون, یہ مہتدی لوگ ہیں, یعنی وہ کرتے بھی ہیں کہتے بھی ہیں, کہتے بھی ہیں کرتے بھی ہیں. جو ان کی بات ہے وہ ان کا عمل ہے, جو عمل ہے وہ ان کی بات ہے. ہاں تطبیق ہے ان کے قول میں, ان کے فعل میں, ان کی بات میں, ان کے عمل میں, ایک ہی بات. ہاں یہ خوبیاں اس نے بیان کی اپنے قوم کے سامنے کہ ان کی بات مانو, بھائی ہمارا نمونہ بن گیا. بھائی دائیوں کا یہ نمونہ ہوتا ہے کہ ان کی بات اور ان کا عمل ایک ہی ہے اور کچھ نہیں مانگیں گے. اللہ کے لیے کرنا, بندوں کی ہمدردی میں چلنا, یہ کام کا رخ ہے ہمارا. تو میں نے کہا یہ ہے, اس سے اطاعت ظاہر ہوتی ہے, اطاعت بس اللہ کی بات ہے, اللہ کا کام ہے, اس کو مان 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 کر کے چلنا. اطاعت جو ہوتی ہے وہ ہدایت کا دروازہ ہوتا ہے. کہ ہدایت کس راستے سے آئے گی, کہ ہدایت جو آئے گی وہ اطاعت کے راستے سے آئے گی. اگر اطاعت نہیں ہے تو یہ پھر ہدایت نہیں ہوگی, پھر نفسانیت ہوگی. اطاعت نہیں ہوتی تو نفسانیت ہوتی ہے, اپنے نفس پر چلیں, اپنے نفس پر چلیں گے, حکم پر نہیں چلیں گے, ہدایت پر نہیں چلیں گے. کہ ہدایت کے لیے اللہ نے اطاعت کو دروازہ بنایا. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, ہاں کہ اگر اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. تو اگر کوئی ہدایت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کا راستہ اطاعت کرو کہ ہدایت آ جائے گی اور فتنوں سے اور نفسوں کے شوروں سے بھی حفاظت ہو جائے گی. تو ہمارے کام کی ترقی کا یہ بھی ایک راستہ ہے کہ ہم سراپا اللہ کے کام کے لیے اطاعت بنے. کہ صحابہ کی جو امتیازی صفت بتائی ہے وہ ان کی اپنی اطاعت ہے. ہاں وہ اطاعت میں آگے رہے ہیں. امی دو حضور کے سامنے دو طبقے تھے, ایک طبقہ یہ امیوں کا تھا, عرب امی تھے, بے پڑھے, کچھ نہیں جانتے, لکھنا پڑھنا تو تھا ہی نہیں. 18 آدمی مکے میں لکھنا جانتے تھے پورے شہر میں, یہ لکھا کتابوں میں. مکہ شہر پہلے سے تجارتی شہر ہے, اور لکھنے پڑھنے والے کل 18 آدمی. وہ بھی کچھ اشارے تھے ان کے, باضابطہ نہیں, لکھنا پڑھنا تھا ہی نہیں. جی ہاں گنتی بھی نہیں جانتے تھے, گننا بھی نہیں جانتے تھے, گننا ان کی گنتی بہت تھوڑی ہے. یہ کتابوں میں لکھا ہے. آپ کے ہاں تو پتہ نہیں عرب اور خراب اور کہاں تک جاتے ہیں. ان کے ہاں 10 اور 100 اور 1000 وہ ختم ہو گیا, 1000 سے آگے کوئی ہے نہیں ان کے ہاں. آپ کے 1000 کے بعد لاکھ ہے, لاکھ کے بعد کروڑ ہے, وہ نہیں ملے گا آپ کو. سب سے بڑی تعداد 1000, بس 1000 کے بہت ہو گیا, اس سے آگے وہ جانتے ہی نہیں, کوئی ہے ہی نہیں. ہم گننا نہیں جانتے تھے. ابو ہریرہ کہتے تھے 5 اور 4, حضرت عمر نے فرمایا 9 کہو کہ میں 9 نہیں جانتا. اور لاکھوں حدیثیں یاد ہیں ابو ہریرہ کو, اور 5 اور 9 بتا دیں, 5 اور 4 یہ کتنا آگے, 5 اور 4. اس لیے عرب کو امی کہتے ہیں, بے پڑے ہیں. جی ہاں اصلی حالت پر ہے, باہر کا کوئی اثر نہیں ہے, امی اصلی حالت پر ہے. ہاں امی, یہ ہی پڑے ہیں. اور ایک طبقہ تھا اہل کتاب کا آپ کے سامنے, اہل کتاب یعنی یہود نصارہ, ان کے پاس اپنی کتاب ہے اور اپنے مدرسے ہیں, ہاں اپنی درسگاہیں ہیں, پڑھتے پڑھاتے تھے, وہ اہل کتاب کہلائے, یہ امی کہلائے. اہل کتاب کا بڑا قصور یہ کہ انہوں نے اطاعت ہی نہیں کی, لعنت آئی ان پر. ہاں کیونکہ وہ نبی کو جانتے تھے کہ یہ سچا نبی تو یہی ہے, سچی کتاب تو یہی ہے, کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہے, اسی کتاب کو پڑھتے ہیں, وہ پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو بھی. بیت المداری سے ایک درسگاہ تھی مدینے میں, اس میں پڑھنے پڑھانے کا انتظام تھا ان کا, یہ پڑھتے تھے یہ پڑھاتے تھے, فائدہ کچھ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اطاعت نہیں ہوئی, رسول کو رسول جان کر اس کے ساتھ کفر کیا. اور یہ امی, مگر ان کے اندر اتنی اطاعت کے بس, اطاعت کے سوا کوئی چیز ہی نہیں. یہ جوہر ہے خاص اسلام کی روح, اطاعت آ گئی اتنی بڑی. اور اطاعت بھی محبت سے اطاعت, بوجھ بن کے نہیں کہ چلو بھائی اب کرنا ہی پڑے گا کیا کریں, ایسا نہیں, محبت سے اور عظمت سے اطاعت کرتے تھے. اس کا نمونہ ابن مسعود جو دروازے سے داخل ہوئے مسجد نبوی میں, وہ جو ممبر پر ہیں, ممبر سے فرمایا بیٹھ جائیے, مجمع سے فرمایا بیٹھ جائیے, تو ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے دروازے کے پاس. کہ کیوں؟ کہ بیٹھ جانے کا حکم آیا, اب آگے نہیں چل سکتا کہ وہاں جا کے بیٹھوں وہاں جا کے بیٹھوں, کہ بیٹھ جائیے, کہ وہیں بیٹھ گئے حکم. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ہاں دروازے پر بیٹھ گیا, سمجھدار آدمی ہے, دروازے پر بیٹھ گیا تو آگے بلا لیا خود ہی کہ آگے آ جاؤ. اطاعت محبت سے اور عظمت سے, اس لیے اللہ کو ان کی اطاعت بہت پسند آئی. جی ہاں, یہ جو ہے ہمارا, ہمارے کام کا, دینی محنت کا, کہ دینی محنت کا بڑا جوہر, بڑا نفع کہ مزاج میں اطاعت آ گئی, کہ اب جو حکم ہوگا وہ کریں گے, ادھر ادھر نہیں جائیں گے, حکم ہے اللہ کا کہ پورا کریں گے, اطاعت کریں گے. تو اطاعت کرتے تھے, اعتراض کبھی نہیں کرتے تھے, اپنے امیر پر بھی اعتراض نہیں کرتے تھے, اس کی اطاعت کریں گے. تو ہماری طرف کا سامان ہے یہ کہ ہم اپنے کام میں اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اپنے ذمہ داروں کی اطاعت, کوئی قضیہ ہی نہیں ہمارے یہاں, کوئی جھگڑا ہی نہیں. ماننے کی بات ہے کہ اطاعت کریں گے, اور تو کہنے کی بات ہے تو اپنی رائے دے دیں گے. ایسا بھی کبھی کبھی کہنا بھی پڑتا ہے, جیسے امام کو لقمہ دینا پڑتا ہے, امام کی اقتداء تو کریں گے لیکن اس کو کبھی لقمہ دینا پڑتا ہے, رکعت میں غلطی ہو گئی, آیت میں غلطی ہو گئی, ہو جاتا ہے, تو کیا کریں گے کہ رائے دیں گے. ویسے ہم رائے دیں گے, کوئی کام کی رخ بتانا ہے کہ یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ بہتر ہے, یہ اچھا ہے, تو کہ اپنی رائے دو, اپنی رائے بھی دو اور اطاعت بھی کرو, اطاعت کو اور مشورے کو جمع کرو, اطاعت کو مشوروں کو جمع کرو. یہ بات تو ماننی ہے لیکن کوئی بات ضروری ہے تو وہ بتانی بھی ہے, اس کو کہتے ہیں رائے دو. صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دیتے تھے, یا رسول اللہ یوں ہونا چاہیے, یا رسول اللہ یوں ہونا چاہیے. جی ہاں, یہ نہیں کہ بھائی حضور ہیں تو ہم نہیں بولیں گے بس, ایسا نہیں ہوتا تھا, رائے دینے کی بات ہے کیونکہ سب کا کام ہے. تو صحابہ کھل کے رائے دیتے تھے, پوچھتے تھے بعد مرتبہ کہ یہ جو آپ نے فرمایا وہی آئی ہے آسمان سے, وہی آئی ہے تو کچھ نہیں بول سکتے, اللہ اکبر, اللہ بڑے ہیں, کہ نہیں وہی تو نہیں آئی, میری رائے ہے. حضور فرماتے میری رائے ہے, یا رسول اللہ ہماری بھی رائے ہے, ایسا تعلق, ہماری بھی رائے ہے, تو اپنی رائے بھی دے دے دیتے, اس سے دل صاف رہتے ہیں. کیا رہتے ہیں؟ دل صاف رہتے ہیں. رائے لینے کی جگہ ہوئی تو رائے دے دی, رائے دیتے بھی رہو, رائے لیتے بھی رہو, رائےوں کا لین دین یہ صلاحیتیں کام پر آ جاتی ہیں. اس سے لوگ اپنی صلاحیت سے رائے دیتے ہیں پھر اپنی صلاحیت سے کام بھی کریں گے. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ جب کسی آدمی سے رائے نہیں لے سکتے ہو تو اسے کام کیسے لے سکو گے. ہاں ہمارے پاس اطاعت ہے اپنی ترقی کے لیے کہ ہماری ترقی ہمارے دین کی ترقی وہ مسلمانوں کی اطاعت میں ہے کہ مسلمانوں میں جتنی اطاعت آئے گی اللہ کی اور اس کے رسول کی کہ ہاں یہ اب دین ترقی پر آئے گا. اور اگر اطاعت چھوڑ دیں گے تو جیسے حضرت علی نے فرمایا تھا کہ تم پر باطل والے سوار ہو جائیں گے. تو باطل سوار نہ ہو اس کا راستہ یہ کہ زندگیوں میں اطاعت لانی ہے اللہ اور رسول کی. جو بات اللہ رسول بتائیں کہ ہاں یہ دین کی بات ہے شریعت کی بات ہے حکم ہے کہ ہم اس کے لیے ہیں ہم اسے مانیں گے. تو صحابہ کا امتیازی وصف تھا یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو سراپا اطاعت بنا دیا کہ ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے. یہ کہا صحابہ کہتے ہیں ہم ہر حال میں آپ کی اطاعت کریں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اس بات پر یعنی قول قرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سنیں گے آپ کی بات مانیں گے. غریبی آوے تو بات مانیں گے مالداری آوے تو بات مانیں گے ہمارا جی چاہے اس کام کو اور وہ کام آوے تو بھی کریں گے ہمارا جی نہیں چاہے اور وہ کام ہماری طرف آوے کہ تو بھی کریں گے. اور کہتے تھے کہ ہم کو کوئی پوچھے تو بھی کریں گے ہم کو کوئی نہ پوچھے تو بھی کریں گے. کہ ہم کو نہیں پوچھا مگر ہم تو کام کریں گے. نہ پوچھنا یہ اس کا کام ہے کہ ہم کو پوچھا نہیں ہم کو بتایا نہیں باقی ہم اس کے پیچھے نہیں ہے. یہ ہمارا مزاج ہے میرے دوستوں یہ کاموں کی ترقی کا سامان ہے. ہمارے اس عمل میں اگر ہم اس طرح چلیں گے تو ہماری تربیت ہے. ہاں تربیت ہے کہ مزاج دینی بنے گا. دین پر چلنے کے لیے دینی مزاج چاہیے. جیسے شکاری جانور کا مزاج شکاری مزاج ہوتا ہے اس کا شکاری جانور ہوتا ہے اس کا مزاج شکاری. ہاں اسے فوراً اس کا مزاج ہے ذرا سے آہٹ چوہے کی ہوئی تو بلی فوراً متوجہ ہو جاتی ہے. اس کا مزاج شکاری مزاج ہے. ہاں تو مسلمان کا مزاج کہ اطاعت کا مزاج اس کو ایمانی مزاج کہتے ہیں. تین قسم کے مزاج ہوتے ہیں ایک حیوانی مزاج ہوتا ہے ایک شیطانی مزاج ہوتا ہے ایک ایمانی مزاج ہوتا ہے. جی ہاں حیوانی مزاج حیوان کا مزاج اپنی غرض پوری کرنا بس. حیوان ہوتا ہے کسی کا کھا گیا کسی کو مار دیا اپنی غرض کے لیے مارے. جی ہاں یہ حیوان کا مزاج ہے کہ حیوان صرف اپنی غرض پوری کرنا جانتا ہے اور کچھ نہیں جانتا. اس کا مزاج ہے کوئی چیز پڑی ہوگی وہ کھا جائے گا. بلی ہے دودھ پی گئی گھر میں دودھ رکھا تھا وہ گھر میں رات کو آتی ہے وہ پی کے چلی گئی. یہ وہ نہیں سوچے یہ کس کے لیے رکھا ہے کس بچے کے لیے رکھا ہے رات کو روتا ہے اس کے لیے کچھ نہیں. اس کا مزاج ہے اپنی غرض پوری کرنا بس کسی کا نقصان ہو جائے نہ ہو کچھ نہیں. یہ حیوانی مزاج. وہ یہ شیطانی مزاج ہوتا ہے. شیطانی مزاج سخت ہے وہ کہ نہ چلے نہ چلنے دے نہ کرے نہ کرنے دے نہ مانے نہ ماننے دے. یہ شیطانوں کا مزاج. شیطان یہی کرتا ہے کہ نہ خود کرے اور نہ دوسروں کو کرنے گمراہ کرے لوگوں کو. یہ شیطانی مزاج. اور تیسرا مزاج ایمانی مزاج. ایمانی مزاج کیا کہ اللہ کی سننی ہے اللہ کی ماننی ہے اللہ کی کرنی ہے بس. اس لیے تربیت ضروری ہے نہیں تو حیوانی مزاج تو آدمی میں ہوتا ہی ہے پہلے سے کیونکہ آدمی بھی ایک طرح سے جانور ہے یعنی جاندار ہے. ہاں اسی اپنی غرض ہوتی ہے تو وہ اپنی غرضوں کے مقابلے میں حکموں کو دیکھے صرف غرض کو نہ دیکھے. اس لیے اس کی تربیت کی جاتی ہے. پھر اپنی غرض کو دبا دیتا ہے حکم کو پورا کر لیتا ہے. جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں نا تو کھانا پینا یہ تو ہماری غرض ہی ہے لیکن اب نہیں کھائیں گے اب جب حکم ہوگا تب کھائیں گے. جی ہاں تو عبادتوں میں تربیت ہے نمازوں میں روزوں میں زکاتوں میں کہ اپنی غرض دبا کر حکم پورا کریں گے. اگر آدمی مال رکھنا چاہتا ہے لیکن حکم ہے زکات دو تو اپنی غرض دبا کر زکات دے گا؟ یہ حکم ہے، ورنہ کون مفت میں مان لے کسی کو؟ ہاں مفت میں کوئی نہیں دیتا، لیکن مسلمان دے گا. 40 لاکھ روپے کا مالک ہے کہ 1 لاکھ روپیہ زکات نکلے گی، 40 کا حصہ ہے، 40 لاکھ میں سے 1 لاکھ نکالے گا، سال پورا ہو گیا اور زکات واجب ہو گئی، تو دے گا غریب کو. جی ہاں حکم ہے، وہ اپنی غرض نہیں دے سکتا کیونکہ اس کا ایمان اس کو تیار کرے گا زکات دینے کے لیے. ایک آدمی ساؤتھ ہندوستان کے ادھر جماعت میں آیا تھا، اس جماعت میں سے گھر جا کر کے اس نے 18 برس کی زکات دی، میں بے خبر تھا زکات سے. اب جماعت میں سمجھ میں آئی کہ نماز اور زکات اور آخرت اور یہ، تو 18 سال کا حساب باقی تھا زکات کا، تو حساب کر کے سب 18 سال کی زکات دے دی، ایمان تیار ہو گیا اندر، ایمانی مزاج، ایمانی مزاج اطاعت پر لاوے، ایمانی مزاج حکم پر چلاوے. اس لیے نبی ایمان لے کر ایمان کی دعوت لے کر آتا ہے، ایمان کی تعلیم، ایمان، ہاں ایمان اور علم دو لے کر آتے ہو، تاکہ لوگ جہالت میں سے نکلیں، اپنے مزاج میں سے نکلیں اور اللہ رسول کی مان کے چلیں. سمجھ میں بات، اطاعت کرنا یہ تو اصل ہے، نبیوں کے نبی آتے ہی ہیں اطاعت قائم کرانے کے لیے، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ حکومت کرنی ہوتی ہے یا نہ دولت نہ حکومت، کچھ نہیں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول دنیا میں اللہ نے بھیجا تو صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے کہنے سے اطاعت قائم کرا رہے بندوں میں، اطاعت کرو. سمجھ میں آئی بات، تو یہ ہمارا کام ہے میرے دوستو، یہ کام انسانوں کے لیے اتنا ضروری ہے جتنا کہ پانی ضروری ہے، پانی کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہتا، اس طرح دین کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ کی تعلیمات، یہ سب انسانوں کے لیے ایسی ضروری ہے جیسے پانی، پانی نہ ہو تو سب مر جائیں، سب ہلاک ہو جائیں، اس لیے اس کی سب کو ضرورت ہے. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے جو اللہ نے علم و فضل، علم و حکمت دے کر بھیجا ہے وہ پانی کی طرح سے، سب کو اس کی ضرورت ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس کی طلب ہے، کچھ کو طلب نہیں ہے، اس لیے بے طلبوں میں طلب پیدا کراؤ. کیا پیدا کراؤ؟ بے طلبوں میں طلب پیدا کراؤ کہ وہ دین کو طلب کرے، دین کو حاصل کرے، یہ بڑا کام ہے، بے طلبوں میں طلب پیدا کرانا تاکہ وہ اپنا دین حاصل کرے، نہیں تو اس کی زندگی مردہ ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کو ذکر کرنے والا زندہ اور اللہ کو نہ ذکر کرنے والا مردہ، قرآن حدیثوں میں کہ جو اللہ کا ذکر کرے وہ زندہ اور جو اللہ کا ذکر نہ کرے وہ مردہ. تو اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی اطاعت ہے، فقط زبان کا ذکر نہیں ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا زندہ نہیں تو مردہ ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کی زندگی سے. تو نبیوں کی دعوت سے یہ چیز زندہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں اللہ کی اطاعت قائم ہوتی ہے، کہ یہ زندہ ہیں، ان کی زندگی قیمتی ہو جائے گی. ہم بے طلبوں میں کام کریں، بے طلب ہیں، جانتے نہیں ہیں، خبر نہیں ہے، ہاں کہ ہاں کہ ان میں طلب پیدا کراؤ، جیسے مردہ زندہ ہو گیا، بڑا کام ہے بے طلبوں میں طلب پیدا کرانا. اور جو دنیا میں بے کسی کی زندگی گزارتے ہیں، غریب ہیں، بے روزگار ہیں، کچھ نہیں ہے، دین بھی نہیں ہے، دنیا بھی نہیں ہے، ایسے مسلمان ہیں کہ ان میں کام کرو، ہاں یہ بہت ترقی ہوگی ان کے لیے اور آپ کے لیے، کیونکہ یہ اصل ہے کہ بے طلبوں میں اس کو چلانا تاکہ ان میں اللہ کی اطاعت ہے. نبی ایسے ہی لوگوں میں بھیج جاتے تھے جو ان کی سنتے بھی نہیں تھے، ان کے مانتے بھی نہیں تھے، استقبال نہیں کرتے تھے لوگ، بلکہ مخالفت کرتے، ان میں کام کرتے تھے، پھر اللہ کی مدد آتی تھی. ایسی آج بھی ہے جیسے دوستو اللہ تعالیٰ کا یہ کام کرے ایسے لوگوں میں. مولانا الیاس صاحب کی آخری باتیں تھی یہ، ایسے مسلمان جو اپنے روزی روزگار میں بھی کمزور ہیں، ان کے پاس روزی روزگار بھی نہیں ہے اور ان کے پاس دین بھی نہیں ہے، کہ اس میں کام کرو. جی ہاں، کیونکہ یہ کفر سے قریب ہے، نکل جائیں گے باہر، مخلص ہونے کی وجہ سے، غریب ہونے کی وجہ سے، جاہل ہونے کی وجہ سے دین چھوڑ دیتے ہیں، اپنا دین چھوڑ کے نکل گئے، یہ کنارے پر ہیں ایک دم. الحمدللہ اس کام سے ایسے پانی پہنچتا ہے سب جگہ, اور ان کا دین ایمان محفوظ ہو جاتا ہے, بچ جاتا ہے, وہ دین پر آ جاتے ہیں, تو بڑا نفع ہے, تو امت کا دین حفاظت میں آ جاتا ہے. اس لیے ہم کام کریں اور ایسے لوگوں میں کام کریں کہ اس میں ہمارے بگڑنے کا بھی خطرہ نہیں ہے, ان کے بننا یقین ہے ہمارا, اور ہم بگاڑ سے بچ جائیں گے. استقبال میں آدمی بعد میں تو بگڑ بھی جاتے ہیں, استقبال میں بعد میں بگڑ جاتے ہیں, یہاں نہیں بگڑیں گے, اپنا مال لگائیں گے, اپنا وقت لگائیں گے, اپنی محنت لگائیں گے اور امت میں کام کریں گے اور امت کو دین ملے گا. یہ بڑی نیابت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس لیے اطاعت کے ساتھ اور قربانیوں کے ساتھ اس کام کو کرنا ہے. جی ہاں, میں نے طالبوں سے بھی یہی کہا دیا تھا, میں کہ تم ایسی جگہ ایسے علاقے تلاش کرو کہ جہاں لوگ مفلس ہیں اور ظاہر ہے پانچ نماز نہیں جانتے, پانچ کام کیا, پانچ نماز نہیں جانتے, پانچ نماز یہ نہیں ہے, نئی جگہ تلاش کرو اور ایسے کام کرو تاکہ ان کا دین ایمان کہ محفوظ ہو, اللہ کا قدم اٹھ جائے گا, کیونکہ جب اللہ کے فرض زندہ ہو جائیں گے زمین پر تو اللہ کا قدم اٹھ جائے گا. جی ہاں, یہ ہے اور ہمدردی بھی ہے یہ امت کے ساتھ, ان کا دین ایمان محفوظ ہو جائے اور وہ دین ایمان پر قائم ہو جائے, پھر اللہ انہیں ایمان کی برکتیں دکھائے گا. جی ہاں, دین آئے گا نا تو دین کی برکتوں کے ساتھ آئے گا, دین آتا ہے تو اپنی برکتوں کے ساتھ آتا ہے, دین نہیں ہوتا برکتیں بھی اٹھ جاتی ہے. اس لیے کام کرنا ہے اور قربانیوں کے ساتھ کام کرنا ہے اور شکر کے ساتھ کہ اللہ نے مجھے چلایا ہے, اللہ مجھے چلا رہا ہے. کوئی اللہ پر احسان نہیں ہے, ہم پر احسان ہے, ہم پر احسان ہے کہ اللہ مجھے چلا رہا ہے, کیونکہ دل اللہ کے قبضے میں ہے, تو دل کو اللہ تعالیٰ دین پر قائم رکھے اور چلا لے. اس کے لیے کہ کام بھی کرو اور شکر بھی کرو, کام بھی کرو اور شکر بھی کرو, تو اللہ تعالیٰ آگے بڑھاوے گا اور اپنی توفیق اور بڑھا دے گا, اور ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی چل رہے ہیں, یاد رکھو. یہاں کوئی اپنے کمال سے نہیں چل رہا ہے, جو اپنے آپ کو جتنا اللہ کی توفیق کا محتاج سمجھے گا اتنی توفیق کو زیادہ ملے گی, کہ اللہ مجھے تیری توفیق کی ضرورت ہے, تو اللہ اپنی توفیق شامل حال کریں گے اور آگے چلائیں گے اور ان سے اللہ کام لیں گے. تو اس لیے کام کریں, استغفار بھی کریں, کمی بھی ہو جاتی ہے, بھول چکی ہو جاتی ہے, آگے پیچھے ہو جاتا ہے, کہ اس کے لیے استغفار کریں, کہ استغفار نبی کیا کرتے تھے, استغفار یعنی معافی مانگنا اللہ سے کہ کسی کی کہ کمی کوتا ہی کی. ہاں, توبہ تو ہوتا ہے گناہ کرنے سے, کہ گناہ کیا کہ توبہ کرو, گناہ نہیں کیا ہے, کام کیا ہے, تو کام کر کے استغفار کرو. پیغمبر کی سنت کہ نبی کام بھی کریں استغفار بھی کریں, کہ بھول چوک ہو تو معاف ہو جاوے, صحیح ہو قبول ہو جاوے. جی ہاں, استغفار بھی کریں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگیں, کام کے لیے, اپنی استقامت کے لیے, امت کے لیے, آخرت کے لیے دعائیں مانگے. دعا کہ دعا بھی بہت بڑا حصہ ہے ہماری محنت کا, کہ اپنی محنت میں دعاؤں کو شامل کریں, کہ خوب اللہ سے تنہائیوں میں دعائیں مانگے. ہاں, کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے, کہ دعا سے حالات پلٹتے ہیں, حالات میں مدد آتی ہے, حالات میں آسانی آتی ہے. جی ہاں, دعاؤں سے اور ہدایت آتی ہے, تو دعا بھی مانگنی ہے اپنی قربانیوں کے ساتھ. دعا جلدی قبول ہوتی ہے قربانی والوں کی اور محنت والوں کی, اس لیے دعا نہ بھولے, اپنی محنت پر بھروسہ نہ کرے, بلکہ اللہ کے کرم پر بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اور قربانیاں دے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہدایت کی راہیں دنیا میں کھول دے. جب اللہ کھولے گا پھر کوئی روک نہیں سکتا, اس لیے اللہ سے کھلوانی ہے عاجزی کر کے. یہ سب کام مل کر کے تبلیغ, سب مل کے یہ سب کرنا ہے. انشاءاللہ اس کے لیے ارادہ کریں گے, آپ ارادہ کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں اور تقاضے پر بتائیں کون کون تیار ہے.
اگر کوئی نگد 4 مہینے تیار ہو تو بتا دو. نگد 4 مہینے, رمضان میں ہر سال 4 مہینے کی جماعتیں بنتی ہیں, کوئی کسی کا ارادہ ہو تو بتا دو. اگر کسی حلقے والوں نے کوئی جماعت تیار کی ہو یا تشکیل ہوئی تو بتا دو. نگد 4 مہینے, 4 مہینے ایک دفعہ لگ جائیں صحیح اصولوں کے ساتھ تو زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. بھائی نیت میں تو سبھی لے لو گے, انشاءاللہ 4 مہینے لگائیں گے. ہاں, نیت تو سبھی کر لو, نیت کوئی جائے گی ضائع نہیں ہو جائے گی انشاءاللہ. کبھی نہ کبھی اللہ راستہ کھول دیں گے اور آسانیاں کر دیں گے.